الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب العالمین نے احسان فرمایا کہ صحت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، زندگی کی دولت سے مالا مال فرما رکھا ہے، عافیت عطا فرمائی جو سب سے بڑی نعمت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت کی نعمت ہے، کہ انسان کو چین اور سکون کی زندگی ملی ہوئی ہو، تکلیف سے بچا ہوا ہو، کسی بھی آزمائش اور امتحان میں گھرا ہوا نہ ہو، تو یہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ عافیت دارین سے مالا مال فرمائے. حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانویدہ رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارفی رحمہ اللہ سے جب کبھی کوئی دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ کے ہاتھ آپ دعا دیا کرتے تھے، اللہ تعالی عافیت دارین عطا فرمائے. دارین کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت کو. دار دنیا اور دار آخرت دو ہی انسان کے گھر ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرمائے، کہ دنیا میں بھی عافیت سے رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے، تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا احسان ہی احسان ہے، ہر حال میں بندہ شکر ادا کرتا رہے تو ایسا ہی انسان کامیاب اور کامران ہے. اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز تو استغفار ہے، جو طاقت میں پیغمبرانہ جو قوت ہے اس کا درجہ اور لیول پہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو چیزوں کو اپنے عذاب کے لیے رکاوٹ قرار دیا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور دوسرا قوموں کا استغفار کرنا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں. تو اللہ کے عذاب کی رکاوٹ استغفار کی کثرت ہے. انفرادی طور پر انسان کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے تو انفرادی طور پر وہ تحفظ والی زندگی پاتا ہے، ایک محفوظ زندگی پاتا ہے، آزمائشیں تکلیفیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے. قومیں جو اجتماعی طور پر استغفار کی نعمت سے مالا مال ہوتی ہیں تو وہ قومیں اجتماعی عذاب سے محفوظ رہتی ہیں. اللہ کے عذاب سے رکاوٹ، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا جو چیز ہے وہ ہے استغفار. اور دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دروازے بندوں پر کھلے رہتے ہیں، ایک شکر اور دوسری تقویٰ. شکر کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نعمت پر شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تو جو موجودہ نعمت ہے وہ محفوظ جاتی ہے اور جو نعمت ملی ہوئی نہیں ہے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو اللہ پاک نے فرمائی وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا. اس کے لیے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے ہم دروازے کھول دیتے ہیں رحمتوں کے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ولئن کفرتم، اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے میں بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب. اور دوسری چیز ارشاد فرمائے کہ ولو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اپنا لیں تو ہم زمین اور آسمان سے خزانوں کے دروازے کھول دیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیں. تو اللہ کے عذاب سے رکاوٹ وہ ہے استغفار کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ وہ ہے شکر. اور نعمتوں میں ترقی اور جو نعمتیں دستیاب نہ ہوں ان نعمتوں کے حصول کے لیے تقوی اور شکر، یہ بہت بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. شکر کی بدولت نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور تقوی کی برکت سے زمین اور آسمان کے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے. بندہ ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں معمول بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ وہ وعدے پورے فرما کر دکھاتے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تختیوں پر لکھ کر جو کتاب عطا فرمائی تھی جس کا نام تورات تھا، تو اس میں 10 باب تھے. ان میں سے پہلا باب یہ تھا کہ اے موسیٰ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، میرا یہ قول پورا ہو کر رہے گا کہ آگ مشرکوں کے چہروں کو جھلسا دے گی. پہلی چیز اللہ پاک نے اس تورات کے باب کے اندر جو پہلا چیپٹر قائم کیا توحید کا، اور فرمایا کہ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا. جس طرح پیغمبر کو خطاب کر کے ان کی امت کو سبق دیا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے کئی جگہ یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے لیکن در حقیقت پیغام آپ کی امت کو دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا پیغام یہی دیا کہ اے موسیٰ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. توحید کا درس دیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ میرا یہ قول ضرور بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا کہ آگ مشرکوں کے چہروں کو ضرور جھلسائے گی. ابلیس نے جب اللہ تعالیٰ سے مخالفت کی اور نافرمانی کر کے جب وہ راندہ درگاہ ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہو رہا ہوں، میں اس انسان کو بہکانے کے لیے سر توڑ کوشش کروں گا اور میں ہر طرف سے اس کو بہکانے کے لیے آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں جہاد اس نے ذکر کی، اوپر کا تذکرہ نہیں کیا. اوپر سے اللہ پاک نے اپنے لیے رحمت کے دروازے کھولے، وحی کا سلسلہ بنایا کہ علوم آسمانی کے ذریعے، اوپر کے ذریعے سے شیطان انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں ان کو بہکا دوں گا، ورغلاؤں گا، نعمتوں کی ناشکری میں ڈال دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی عزت کی قسم اٹھائی تھی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں آپ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر میں بتاتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے سچے پکے مخلص بندے ہوں گے، چیدہ چنیندہ، وہ اگر میرے چنگل سے بچ جائیں تو بات دیگر ہے، ورنہ میری سر توڑ کوشش یہی ہوگی کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب میں ارشاد فرمایا، قال فالحق والحق اقول، حق بات سنو اور ہمیشہ میں حق بات ہی کیا کرتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ دوزخ کو بھی مجھے بھرنا ہے، اس دوزخ کو بھرنے میں میں تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے جو تیرے پیروکار ہوں گے، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، جو تیری باتیں مان کر گمراہ ہو جائیں گے، میں ضرور بھی ضرور دوزخ کو ان سے بھروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی بتا دیا کہ شرک سے لے کر باقی آگے کے تمام کے تمام جو اس سے نیچے کے درجات کے بھی گناہ ہیں، ان سب سے بچنا، ورنہ شرک کا مرتکب ہونے والا، اس کے لیے دو ٹوک لفظوں میں قرآن کریم اللہ پاک نے اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آخرت کے میدان میں کوئی مشرک جب آئے گا، شرک کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر آئے گا، تو فرمایا کہ اس کی بخشش آخرت کے میدان میں ہرگز نہیں ہوگی. دنیا میں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بڑے بڑے مشرک وہ توحید کا تاج اپنے سر پر سجا چکے، ساری زندگی کفر و شرک میں گزاری، لیکن جب نادم ہوئے، توبہ استغفار کی، اسلام قبول کیا، تو فوراً اللہ پاک نے الاسلام یہدی ما کان قبلہ، زندگی میں ان کے سارے سابقہ گناہوں کا حساب بے باک کر دیا. زندگی تو دی ہی اللہ پاک نے سنبھلنے کے لیے ہے، لیکن خدا نخواستہ کفر و شرک کے ساتھ خاتمہ ہو گیا. دنیا سے واپسی اگر شرک کے ساتھ ہوئی ہے تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. اس کے نیچے جو درجے کے جو گناہ ہوں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ جس کسی کے لیے چاہے بندے کی کوئی ادا اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو اس کا اپنا فضل کا معاملہ ہوگا. آخرت کے میدان میں دو طرح کے معاملات ہوں گے, ایک تو بالکل ضابطے کی کارروائی ہوگی, قانون کی گرفت کے اندر بندے کو لا کھڑا کیا جائے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ ذرہ خیر اور شر وہ تو سب کا سامنے ہوگا, لیکن حساب کتاب کے مرحلے پر دو طرح کے معاملات ہوں گے. ایک کا تو ہوگا کہ ایک ایک چیز کا حساب شروع کر دیا جائے گا, وہ تو بڑی سخت مشکلات میں گھرے گا, کس کس چیز کا حساب, کس کس چیز کا جواب دے گا. زندگی اتنی طویل ہے, زندگی کے شب و روز اتنے طویل ہیں, جب شروع سے لے کر آخر تک حساب کتاب شروع ہوگا تو بڑے بڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, مال کے بارے میں, اس کے علم کے بارے میں سوال ہوگا. ان چار چیزوں کو تو سب سے پہلے موقع پر سوال ہے, عمر کہاں گزار کر آئے ہو, جوانی کہاں تم نے گنوائی ہے, مال تم نے کہاں سے کمایا, کہاں پہ کھپایا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. فرمایا کہ ان چار سوالات کا تو جواب دیے بغیر بندے کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکیں گے. اور پھر عبادات کے مرحلے میں نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا, پھر دیگر عبادات اس کے بعد آئیں گی. تو آخرت کے میدان میں بندوں کے پوری زندگی کا سوال ہوگا, اس میں مالی معاملات کے سوال, اس کے معاملات کے سوال, اس کے اخلاق کے سوال, اس کے عبادات کے سوالات. اس مرحلے کے اندر جس کے ساتھ تفصیلی سوالات شروع ہو جائیں وہ تو گیا, اور جس کسی کے ساتھ اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا ہلکا پھلکا حساب لینا. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا تھا کہ ہلکا پھلکا حساب, آسان حساب سے کیا مراد ہے, تو فرمایا کہ جس کسی سے سوال ہو گیا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا, اگر کیوں کا سوال آ گیا تو فرمایا کہ وہ بندہ گیا, کیوں کا جواب پھر اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا بندہ. فلانا گناہ کیوں کیا, فلانا قصور کیوں کیا, فلانا کرتوت کیوں کیا, فلانا کام سے تم کو منع کیا تھا کیوں کیا, جس کسی سے کیوں کے ذریعے سوالات شروع ہو گئے وہ تو گیا, اس کا گویا کہ سخت ترین حساب ہے. اور فرمایا کہ جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ ہوگا تو وہاں کیوں والے سوالات نہیں ہوں گے, وہاں سر سری سی جانچ پڑتال کے بعد بندے کو آگے اس کو روانہ کر دیا جائے گا. تو آپ نے یہ درس دیا کہ آخرت کے میدان کا آساب حساب کتاب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. اس مرحلے پر جس کسی کے ساتھ تفصیلی حساب کتاب شروع ہو گیا وہ تو گیا, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, زندگی کا پھیلا ہوا پورا ایک نقشہ اس کے سامنے ہوگا. شب و روز ہوں گے, حق تلفیاں ہوں گی, کیا کچھ معاملات ہوں گے, نشیب و فراز ہوں گے. یقیناً انسان کی بالغ ہونے کی حالت سے لے کر موت تک ایک طویل زمانہ گزرتا ہے, اس کے شب و روز ہیں, کتنے ہی شب و روز اس کے تاریکیوں میں, ظلمتوں میں, گناہوں میں, اللہ تعالیٰ سے دوری میں گزرے ہوں گے, کتنے معاملات اس کے گڑبڑ والے گزرے ہوں گے, کتنے اس کے عجیب و غریب معاملات ہوں گے. ہم میں سے ہر کوئی اتنا فرشتہ صفت نہیں ہوتا کہ بالغ ہونے کے ساتھ سے لے کر وہ مرتے دم تک بالکل وہ پاکیزہ زندگی گزار جائے. ایک دن ہمارا پاکیزہ نہیں گزر پاتا زندگی تو پھر بڑا لمبا حساب ہے. یہ تفصیلی حساب کتاب شروع ہو گئے تو وہ تو گیا. اور جس کسی کے ساتھ آسان معاملہ ہوا, اللہ تعالی نے اگر فرشتوں کو حکم دیا کہ سرسری سے حساب کتاب جائزہ لے لو, اس کے لیے پھر نجات کے سامان ہوں گے. تو وہاں پر ایک کاروائی ہوگی ضابطے کی, قانون کے اس کے مطابق ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال, ایک ایک چیز کا سوال و جواب. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات فرما رہے ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی میں سے دو بندوں کے لیے اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہوگا کہ ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر دھکیل دو. فرشتے وہاں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے, کھینچ کر, گھسیٹ کر, اور بڑے دردناک انداز سے مارتے پیٹتے. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. مجرمین کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر پٹائی لگاتے ہوئے, ان کو دھکیلتے ہوئے, بڑی ذلت اور رسوائی کا معاملہ کرتے ہوئے, زریل و خوار کرتے ہوئے ان کو لے کر چلیں گے. ایک اور جگہ فرمایا کہ مجرمین کو خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ سَبْعِينَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. جو ایمان نہ لائے تھے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ٹھکراتے تھے، تو فرمایا کہ ان کو پکڑو جکڑو زنجیروں میں ان کو جکڑ کر، اور یہ بھی نوبت آئے گی کہ منہ سے زنجیر ڈال کے پچھلے مقام سے نکال کر ان کو زنجیروں میں پرو دیا جائے گا، کھینچ کر گھسیٹ کر ان کو پھر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. مختلف مناظر سامنے آ رہے ہوں گے، تو وہیں پر دو بندوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو وہ دو بندے ایسے ہوں گے کہ ایک تو جہنم کی طرف دوڑ کے جائے گا، بھاگے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جہنم کی طرف جب جا رہا ہوگا پلٹ کر پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، پھر آگے جائے گا پھر پلٹ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، آگے بڑھے گا پھر پلٹ کر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو واپس بلوا لیں گے. پہلے والے سے پوچھیں گے کہ جہنم کا فیصلہ ہوا اور تو دوڑ کے جا رہا ہے، جہنم میں تو دوڑ کے نہیں، اس سے تو پیچھے ہم بھاگتے ہیں، آخر آج کیوں دوڑ کے جا رہا ہے؟ کہے گا کہ یا رب دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، جس کے نتیجے میں آج جہنم کا فیصلہ ہوا، آج جب آپ نے حکم صادر فرمایا کہ چل جا جہنم میں، تو آپ کے اس حکم ہی کی تعمیل کر لوں؟ آج تک تو ہمیشہ نافرمانی ہی کرتا رہا، سوچا کہ آج آپ کے حکم کی تعمیل میں دوڑ کر جہنم کی طرف پہنچوں، کیونکہ آپ نے فرمایا چل جا جہنم میں، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں دوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھیں گے تو کیا پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، دنیا میں سنتا تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے کام آئے گی، اسی سنی ہوئی بات کو دیکھ رہا ہوں، شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے، شاید اب آپ کی رحمت متوجہ ہو جائے، میرا تو فیصلہ ہو چکا بیڑا غرق ہونے کا، جہنم کی طرف فرشتے لے کر چل چکے ہیں، لیکن اسی رحمت کا منتظر ہوں جس کے بارے میں دنیا میں سنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا، آگے بڑھتا ہوں پھر پلٹ کے دیکھتا ہوں، شاید اب آپ کو ترس آ جائے، شاید اب آپ کی رحمت جوش میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی یہ ادا ایسی پسند آئیں گی، فرمائیں گے جاؤ دونوں میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے نے وہاں پر حکم کی تعمیل کر کے دوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جہنم کی طرف، کہ اللہ نے فرمایا چل جا جہنم میں تو دوڑ کے جاؤں گا، اور دوسرا اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کے للچائی ہوئی نظروں سے پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا یہ عمل آخرت میں نجات کے لیے کارآمد بن جائے گا. یہ معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کے. اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بتا دیا اس کے تو مطابق ایک ایک چیز کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہ پھر جو ادا بندے کی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو فیصلے فرمائیں تو وہ اس کا فضل خاص ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے. مشرک کسی بھی انداز سے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے، چاہے عبادات میں، چاہے تصورات میں، خیالات میں، کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اس کے تصرف، اس کی قدرت میں، کسی بھی انداز سے مخلوق کو اگر شامل حال کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں فنا فنا بھی داخل اور شامل ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت اور تصرف اور ذات کے اندر ذرہ برابر بھی شرکت گوارا نہیں ہے. ان اللہ الواحد القہار، میں ہی تنہ تنہا ایک وہ اللہ ہوں جو یکتا ہوں اور غلبے والا ہوں، قدرت والا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو اللہ پاک نے توحید سے رسالت سے نوازا، تو سب سے پہلے درسی انا اخترتک فاستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف میری واحد یکتا ذات ہے. تو توحید تو یہ سب سے اولین درس ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ میرا یہ قول پورا ہو کر رہے گا کہ آگ مشرکوں کے چہرے کو جھلسائے گی. جو اس توحید کی خاطر دنیا میں تکلیفیں جھیل گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو آخرت میں اعزاز عطا فرمائیں گے، تو اس کے برخلاف جو کفر و شرک کر کے چلے گئے، ان کو جو ذلت و رسوائی کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھائیں گے، تو زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. موحدین، توحید کے اوپر جم کر زندگی گزارنے والے، جن کے عقیدے پختہ تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یکتا مانتے تھے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، قدرت اور ارادے اور اختیارات میں، تصرفات میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، ذرہ برابر کوئی مخلوق اس کے ساتھ کسی کام میں شریک نہیں. پوری کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عظمت والے، احسن، اکمل اور سب سے اونچی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ اعلان فرما دے کہ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس بھی غیب کے خزانے نہیں ہیں. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو سارے نفع کی چیزیں میں اپنے لیے جمع کرتا، نقصانات اپنے آپ سے ہمیشہ دور کر کے رکھتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، صرف وہی چیز مجھ کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. جب امام الانبیاء کے زبان سے کئی جگہ اعلانات کرا دیے، فرمایا کہ ولو اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر میں غیب کی خبریں رکھتا تو میں تو خوب کثیر مقدار میں اپنے لیے خیر ہی خیر جمع کر لیتا. وما مسني السوء، مجھے تو برائی چھوتی تک بھی نہیں. حالانکہ کس قدر مصائب اور آلام آپ پر آئے، آزمائشیں آپ پر آئیں، تکالیف آپ پر آئیں، کس قدر مشکل حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، بڑے بڑے واقعات تاریخ کے اندر رقم ہوئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ آپ کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیجئے تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، تو پھر باقی حضرات تو سارے کے سارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً پکے ٹکے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. عقیدت اور محبت کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا درجہ دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کا اعلان کفر قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں فرما رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہا کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہا کرتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا کہ یہ سب کفریہ باتیں ہیں. توحید اللہ تعالی نے یہ سب سے اولین درس رکھا ہے، از اول تا آخر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک توحید کا درس اللہ پاک نے رکھا کہ ساری کی ساری امتوں کو توحید کا درس دیا. تو تورات کے اندر بھی سب سے پہلا باب یہی قائم کیا گیا، اس توحید کے اوپر ڈٹنے والے، جمنے والے اور اس کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچے رتبے اور مقام پانے والے بنے ہیں. اور اگر ذرہ برابر بھی شرک کر دیا تو بعض دفعہ وہ شرک جان لیوا ثابت ہوا ہے. پچھلے مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ مسافر تھے دو بنی اسرائیل کے، جنہوں نے صرف ایک بت کے نام پر، ایک نے مکھی پکڑ کر بت کے نام پہ قربان کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی مکھی اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث بن گئی. تھے مسافر، ایک قوم پر گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بت ہیں، ان کے نام پر کوئی چڑھاوے چڑھاؤ. تو ان میں سے ایک تو ڈٹ گیا، کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں کرتا. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہ بھی صحیح تو ایک مکھی پکڑ کے خالی ہمارے بت کے نام پر دے دو. اس نے ایک مکھی پکڑی، کہا کہ یہ تمہارے بت کے نام پر قربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہی ایک چھوٹی سی حرکت جو بظاہر چھوٹی سی تھی، عند اللہ اس قدر بڑی ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اس کو نجات مل گئی، اس کو چھوڑ دیا. اور دوسرے نے انکار کیا، اس کو قتل کر دیا. فرمایا کہ وہ قتل ہو کے شہید ہو کے جنت میں پہنچ گیا، اس نے مکھی بت کے نام پر دے دی اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، دنیا کے اندر ساری ناراضگیاں مول لے لے، دنیا کے اندر تکالیف برداشت کر لے توحید کی خاطر، وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ دنیا تو اس کی بچ جائے، دنیا اس کی سنور جائے، دنیا بھی لحاظ سے وہ نجات پا جائے، لیکن آخرت کے خسارے کا سودا یہ بڑی ناکامی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب توحید کا اعلان کر دیا، اس کے بعد ظلم کی چکی میں جو ان کو پیسا گیا، ان کی کمروں کو چھیل لیا گیا، چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، چپتی دھوپ کے اندر ان کو گھنٹوں باندھا جاتا تھا، بھوک اور پیاسا رکھا جاتا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھوئیں کی دھواں سلگایا جاتا جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں دھواں چڑھتا تو دم گھٹتا، اور چاروں طرف سے چٹائی ان کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی تھی. بے بس ہوتے تھے کیونکہ غلام تھے، کوئی لونڈی تھی. ان حضرات نے جب توحید کو اپنا لیا تو جان تو قربان کر دی، لیکن پھر توحید کے درس کو چھوڑا نہیں، اس کے لیے پھر انہوں نے کوئی سودے بازی نہیں کی. تو اہل ایمان کی ہاں ایمان ہی سب سے بڑی قوت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. چار چیزیں ہیں ترتیب وار. سب سے اعلیٰ ترین جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے. اس کے بعد جان ہے، اس کے بعد انسان کی عزت اور آبرو، اس کے بعد انسان کا مال اور معیشت ہے. یہی فرق ہے کوئی صاحب ایمان اور غیر صاحب ایمان. اس کی زندگی کی تمام ترجیحات وہ سب سے پہلے ایمان کے گرد گھومتی ہیں. اس ایمان کی خاطر بسا اوقات وہ جان قربان کر دیتا ہے جو دوسرے نمبر پر آتی ہے. جان جو دوسرے نمبر پر ہے، اس کے بعد عزت ہے، بسا اوقات جان کی خاطر عزت قربان کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر عزت ہے، جس کے بعد مال ہے، تو بسا اوقات عزت کی خاطر مال قربان کر دیتا ہے. تو ترتیب ہے، سب سے کم درجے پر مال، اس سے اونچے درجے پر عزت، اس کے اونچے درجے پر جان، اس کے اونچے درجے پر ایمان. ایمان کا سودا مسلمان کبھی نہیں کرتا. ایمان کی بچانے کی خاطر جان دے دیتا ہے، جان کے بچانے کی خاطر عزت لٹا دیتا ہے، عزت کے بچانے کی خاطر مال لٹا دیتا ہے. لیکن ایمان کا سودا ہر حال میں وہ اپنے تحفظات کی شکل میں ایسا رکھتا ہے کہ جان اگر جاتی ہے تو چلی جائے. ترجیحات کے اندر اور اپنے تحفظات کے اندر مرحلہ وار یہ سب چیزیں ترتیب سے آتی ہیں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر قیامت تک ہر صاحب ایمان کو جو نعمتیں ملی، تو سب سے بڑی نعمت اس کو ایمان کی نعمت ملی ہے. اسی ایمان کی بنا پر پھر وہ بڑی بڑی قربانیاں جھیل لیتا ہے، تکالیف جھیل لیتا ہے، آزمائشوں سے گزر جاتا ہے، امتحانات تو آتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تم کو یہیں بیکار پیدا کر دیا، تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ وہ اعلان کریں کہ ہم ایمان لے آئے، اور اس اعلان کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ آزمایا جائے گا. ہر دور کی اپنی آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر دور کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں. امتحان لیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ایمان اس کا کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، یہ ایماندار سچا ہے کہ دو نمبری. مختلف زندگی کے موقعوں پر امتحان آ جاتے ہیں جس میں اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. کبھی مال کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، کبھی اور دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں. اس موقع پر انسان کا ایمان پتہ چلتا ہے کہ ایمان اندر ہے کہ نہیں. بسا اوقات دو پیسے کی خاطر انسان سودا کر بیٹھتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، مال آ جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، بے ایمانی کر بیٹھتا ہے. جب ایمانداری ہو تو لاکھوں کروڑوں بھی سامنے ہو تو اپنے ایمان کو نہیں جانے دیتا. اپنے ایمان کا تحفظ اس کی اولین ترجیح ہوا کرتی ہے. تو یہ ایمان کے معاملات ایسے ہیں کہ جب ایمان کی دولت ملی ہے، ایمان کی نعمت ملی ہے، تو زندگی میں پھر آزمائش اور امتحانات بھی لیے جاتے ہیں، پرکھا جاتا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اس لحاظ سے صاحب ایمان تو جب ایمان کا تاج اپنے سر پہ سجا لیتا ہے اور اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بسا لیتا ہے، پھر جان دینا تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن ایمان کو سودا کرنا اس کے لیے گوارا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرا یہ قول پورا ہو کر رہے گا کہ آگ مشرکوں کے چہروں کو جھلسا دے گی، جس کسی نے یہاں شرک کیا آخرت کے اندر ضرور بھی ضرور وہ آگ کا ایندھن بنے گا. دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کے نتیجے میں آفات سے حفاظت نصیب ہوگی، عمر میں زیادتی ملے گی، آرام دہ زندگی ملے گی، اور نعمتوں میں ایسی ترقی دوں گا، وہ نعمتیں دوں گا جو ان سے بہتر ہوں گی جن پر تم پہلے شکر ادا کر چکے ہو. یہ دوسرا باب تھا جو تورات کا تھا، جس میں ارشاد فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ منعم حقیقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، خالق حقیقی، کہ جنہوں نے ہمیں وجود بخشا اور والدین کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا، کہ جن کے ذریعے سے ہمارا وجود سبب کے درجے میں، والدین کے ذریعے سے ہم وجود پذیر ہوئے. انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے رہو، کہ اسی شکر گزاری کے ذریعے سے فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تم میرے بھی شکر گزار بنو گے، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آفات سے حفاظت ملے گی اور عمر میں زیادتی نصیب ہوگی. شکر گزار بندہ ہمیشہ نعمتوں میں پھلتا پھولتا ہے، خوشگوار زندگی اس کو ملتی ہے. فرمایا کہ آرام دہ زندگی ملے گی اور نعمتوں میں ایسی ترقی عطا کروں گا کہ جو نعمتیں جس پر شکر ادا کر چکے ہو ان سے بھی زیادہ اچھی نعمتیں عطا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کا شکر, اور اللہ کے بندوں میں بالخصوص والدین کا شکریہ. شکر دو طرح سے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے زبانی, ایک ہوتا ہے عملی, بدنی لحاظ سے کہ انسان کہہ تو کچھ نہیں رہا. ایک تو والدین کا شکریہ ہے زبانی طور پر کہ انسان موقع بموقع کھلے لفظوں میں ان کا شکریہ ادا کرتا رہے, ان کے احسان مانتا رہے, ان کی فرما برداری کرتا رہے, اور ایک یہ ہے کہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا ہوا, عملی طور پر شکریہ ادا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری میں لگا ہوا ہے. والدین کے سامنے وہ اطاعت اور فرما برداری کا پیکر بنا ہوا ہے, ان کے ہر حکم کی بجا آوری کے لیے ہر وقت تیار ہے, ہر خدمت کے لیے اپنے آپ کو بلا چون چرا پیش کر کے رکھتا ہے. تو عملی شکر اور زبانی شکر دونوں مطلوب اور مقصود ہیں. اپنے کردار سے, اپنے عمل سے اس نعمت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام پر جو اتنی بڑی بڑی آپ نے نعمتیں فرمائیں کہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا, ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا, کیا کچھ انعامات ان کو فرمایا, تو انہوں نے ان بڑی بڑی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ہماری ہی آتا ہے. یہی جاننا اور یہی پہچاننا تو شکر ہے. کسی بھی چیز پہ انہوں نے گھمنڈ نہیں کیا, کسی بھی چیز کو انہوں نے اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھا, ہر نعمت کی انہوں نے قدر کی اور یہی تصور رکھا کہ سب کچھ ہماری آتا ہے, ہمارا ہی دیا ہوا, وہ مانتے تھے. اسی ماننے کا نام تو شکر گزاری ہے. تو بندے کو یہ احساس نصیب رہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہوا ہے روحانی یا مادی لحاظ سے, مادی نعمتوں کی پوری بھرمار ہے. کبھی گھر میں انسان لیٹا بیٹھا ہو, تصور کرے کہ گھر ہے, گھر کے اندر دسیوں نعمتیں ہیں اور زندگی کے ڈھیروں ساز و سامان ہیں. صبح سے شام تک کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں, کتنی چیزیں ہماری زندگی کے اندر, ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہیں. ایک ایک چیز کو انسان دیکھے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہوئی بندے کو نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو پورا وجود دیا, کس قدر قیمتی, لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا قیمتی وجود عطا فرمایا ہے, اس کا تصور رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے بال بھی دیے تو ناخن بھی دیے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک, اور پھر وجود کا ظاہر اور باطن, اندرونی اعضا, بیرونی, اور پھر ساری جو خوبیاں اور صلاحیتیں کمالات عطا فرمایا, دیکھنے کی خوبی, سننے کی صلاحیت, سونگنے کی, چکھنے کی ذائقہ, حلاوت, یہ بڑی بڑی نعمتیں, دل, گردے, اندر, جگر, پھیپھڑے, وہ سارا نظام تنفس, کس قدر بڑا ایک کارخانہ ہے قدرت اللہ پاک نے ہمارے وجود کے ساتھ وابستہ فرما رکھا ہے. ہمارے ایک استاد محترم تھے, ہماری طالب علمی کے زمانے میں ان کی یہ آنکھ کی جو اوپر والا حصہ ہے, اس کے اندر جو اوپر ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ ختم ہو گئی تھی. آنکھ کا جب یہ اوپر کی یہ حصہ نیچے آ جائے, اوپر نہیں کر پاتے تھے, تو بساؤں کا سر اوپر کر کے پھر نیچے سے دیکھا کرتے تھے, کیونکہ آنکھ کے اوپر کا حصہ پردہ نیچے ہو گیا. باریک باریک نسوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیسا نظام رکھا کہ انسان 10 دفعہ چاہے پلک جھپک سکتا ہے, لیکن جب وہ نظام معطل ہو جائے تو اتنا معمولی سا ایک پردہ ہے, اس کو انسان اوپر نہیں اٹھا پاتا. دماغ کے ذریعے پورے وجود کے اندر اللہ پاک نے کس قدر صلاحیت انسان کو عطا فرما رکھی ہیں مفت کے اندر. تو یہ عظیم الشان کارخانہ قدرت جو سر سے پاؤں تک اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے, دیکھنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, اور پھر وہی زبان جو بول رہی ہے وہ چکھتی بھی ہے, اور طبی لحاظ سے سینکڑوں نظام اللہ پاک نے ان چیزوں سے وابستہ کر رکھے ہیں. یہ جو کان کی ظاہری سلسلے ہیں, حضرت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ تو ان ساری باریکی کو جانتے ہیں. ڈاکٹر حضرات کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر حضرات سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ پڑھتے ہیں اپنی یہ میڈیکل لائن کی جب تعلیمات ہوتی ہیں تو ظاہر باطن اندرونی یہ پورا نظام پڑھتے 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 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ایک ایک چیز پر نظر آتا ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ پاک نے کیسے کیسی نعمتیں فٹ کر رکھی ہیں. تو یہ جو ہمارے کھڑے ہونے کے وقت میں ہمارا بیلنس برقرار رہتا ہے, تو اسی کان کی ظاہری کھال کے اندر اللہ پاک نے وہ سسٹم فٹ کیا ہوا ہے جس سے انسان کا بیلنس رہتا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, گرتا نہیں. وہی نظام ذرا سا اس میں خلل واقع ہو جائے انسان چکرا کے گر پڑتا ہے. ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں قسم کی نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے وجود کے اندر نظام کے ساتھ فٹ کر رکھی ہیں. انسان کو صرف یہ تصور رہے کہ سارا سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے، میرا وجود اور میرے وجود کے متعلق جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری میرے رب نے دے رکھی ہیں، تو فرمایا کہ اس تصور کا ہو جانا ہی نعمت کا شکر ہے. ظاہری گھر بال مال و دولت، بال بچے اور گھریلو زندگی، کار کوٹھی بنگلہ، کاروبار کارخانہ، یہ تو بڑی نعمتیں جو دکھائی دے رہی ہیں، اس کا بھی انسان معترف ہو، اعتراف کرے کہ سب کچھ میرے اللہ کی آتا ہے، میرے رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اس استحضار کو جاننے والا دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے. قارون اپنے خزانوں کے ساتھ یوں ہی ڈوبا کہ جب اس سے کہا کہ خرچ کرو، کہا کہ یہ تو سب میرے اپنے کمال ہنر مندی کا نتیجہ ہے، میری صلاحیتیں، میرے کمال، میری ہوشیاری کے، جس کی وجہ سے میں 2 سے 4، 4 سے 8 کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ یہ سارا سب کچھ ہماری آتا ہے، ہماری دی ہوئی، ہم چاہیں جس کو چاہیں جو دیں. یہ ساری صلاحیتیں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں. شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے جس کی جو چاہی بنائی، موٹا چھوٹا، گورا کالا، ٹھنگنا لمبا، ہر طرح کی فی ای صورت ما شاء رکبک. اور پھر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت، ہر ایک کی جدا گانا ہے، آوازیں ہر ایک کی الگ ہیں، زندگی کے رنگ ڈھنگ ہر ایک کے الگ ہیں. ایک عجیب اللہ پاک نے نعمتوں کی گویا کہ ایک برسات کی ہوئی، ہر بندے کے اوپر الگ انداز کی نعمتیں اللہ پاک نے برسا رکھی ہیں. تو جو بھی بندہ اس چیز کو محسوس کرے کہ میرا وجود اور اس وجود کے جو متعلق نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ خوراک ہو، آرام کی چیزیں ہوں، زندگی کے اسباب ہوں، میرا کاروبار زندگی ہو، سب کچھ میرے رب کی عطا ہے، تو دل سے اللہ تعالیٰ ہی کی ان تمام نعمتوں کو جاننے والا اور پھر زبان سے بھی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا یہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کا اقراری معترف ہے کہ یہ سب نعمتیں میرے اللہ کی ہیں، ایسے یقین رکھنے والے کی پھر وہ نعمت ضائع نہیں ہوتی. اور والدین جو دنیا میں آنے کا ظاہری سبب بنے، جو ظاہری طور پر بندے کی پیدائش کا ذریعہ بنے، ان کے سامنے انسان ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری کا پیکر بنا رہے. کتنے پیارے انداز سے اللہ پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہنا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا جو انداز بیان ہے، اس سے بھی زمین اور آسمان کے فرق نکلتے ہیں. حضرات علماء محدثین، صحابہ اکرام سے لے کر صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں سیکھی، پھر صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، پھر علماء امت کے اندر یہ علوم منتقل ہوتے چلے آئے. تو جگہ جگہ جو علمی نکات ہیں، ان کے اندازے اور اشارے وہ بھی ایک عجیب باریکیاں رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ پاک نے توحید کو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ایک ساتھ بیان کیا. اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو ایک ساتھ لانے میں بھی عظمت شان ہے. وقضى ربك، آپ کا رب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے، اللہ تعبدوا، کسی کی بھی عبادت نہ کرو، الا ایاہو، سوائے اس وحدہ لا شریک کے، وبالوالدین احسانا، اور اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نیکی کی جائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ گئے دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک کا کلمہ بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، نرم لہجے میں، اچھے انداز سے، نرم رویے میں ان سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل. اب یہ جو الفاظ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، مہربانی کے ساتھ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکا کے رکھنا، وقل، اور کہا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، میرے والدین پر احسان، میرے والدین پر رحم و کرم فرمانا، جس طرح انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور میری پرورش فرمائی. چھوٹی سی دعائیں دے کر والدین کے لیے نیکی کا دروازہ کھول دیا کہ اولاد جب دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ بھلے زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک جا چکے ہوں یا دونوں جا چکے ہوں، تینوں حالتوں کے لیے دعا اللہ پاک نے سکھا دی کہ اپنے حیات والدین کے لیے بھی، دونوں میں سے ایک گزر چکے ہوں ان کے لیے بھی، دونوں چلے گئے ہوں ان کے لیے بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، میرے والدین ماجدین پر رحم فرمانا، ان پر ترس کھانا، ان پر مہربانی فرمانا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت کی اور میری پرورش کر کے مجھے پال پوس کے بڑا کیا. تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق اپنے بندوں کو دے رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ کوئی بول ایسا مت بولنا، کوئی جھڑکنے کا انداز، کوئی سخت لہجہ، کوئی تلخ رویہ ان کے ساتھ مت اپنانا. اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رکھنا، جھکا کے رکھنا. ولا تقل لهما اف، کلمہ اف تک بھی مت کہنا. حضرت عطا ابن ابی رباح وہ بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات بڑے بڑے کبار امت میں سے گزرے، علماء امت میں سے، فرمایا کرتے تھے کہ والدین کے سامنے اشارے کے ذریعے سے بھی ایسا سخت اشارہ کرنا کہ جس میں الفاظ نہ ہوں، صرف ایک سختی کا انداز ہو، فرمایا کہ یہ بھی ماں باپ کی نافرمانی میں داخل ہے. سان جھنجھلا جاتے نا کبھی کبھی، صرف بول کچھ نہیں رہا، صرف ہاتھ ہلا دیے، دونوں ہاتھوں سے جھنجھلاہٹ کا اظہار کر دیا، یہ بھی ماں باپ کے حقوق اور نافرمانی میں داخل ہے. فرمایا کہ اپنی چادر، اپنا کپڑا، اپنا لباس، کوئی بھی چیز جس میں گرد و غبار ہو، والدہ کے ہوتے ہوئے جھاڑنا مت کہ تمہاری کپڑے کی غبار اڑ کے تمہاری والدہ پر چلا گیا، تو یہ بھی نافرمانی میں آ جائے گا کہ اپنا غبار اپنے والدین پر ڈال رہے ہو. اور وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ صبح سویرے اگر پیار بھری، محبت بھری نگاہ اپنے والدین ماجدین میں سے کسی کے چہرے پر ڈالو گے، اللہ تعالیٰ کامل مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو ماں باپ کی عظمتوں کو سلام، ان کا درجہ اور رتبہ اور مقام اتنا بلند بالا فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک تو اس موقع پر اپنی توحید کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اور دوسری جگہ پر بھی فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے رہو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو. والدین کا مطیع اور فرما بردار، ان کا شکر گزار، ان کی دعائیں لینے والا، خدمت کرنے والا، دنیا اور آخرت میں ہمیشہ پھلتا اور پھولتا ہے. ماں باپ کی دعا سب سے بڑا انسان کے لیے سرمایہ سعادت ہے، اور والدین کی دعا، والدہ کی دعا، والد کی دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رد نہیں ہوتی. ساری دنیا کے وظیفے ایک طرف اور والدہ اور والد کی دعا ایک طرف، اس میں جو جان ہے، جو تاثیر ہے، جو وزن ہے، وہ کسی دوسرے وظیفے میں، کسی دوسرے عمل میں نہیں. خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ قائم اور دائم ہے. قدردانی کرنے والے، اپنی دنیا سنوارنے والے، آخرت بنانے والے ہیں. نہ قدری کرنے والے، نہ شکری کرنے والے، بے وقتی کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں. اس لحاظ سے فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں کتنا مزیدار. فرمایا کہ اس کے نتیجے میں آفات سے حفاظت رہے گی. دعائیں تو ہر ایک کی کام آتی ہیں، لیکن ماں باپ کی دعائیں بڑی بڑی آفات سے انسان کو بچا لیتی ہیں. تو فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آفات سے حفاظت ملے گی، عمر دراز ہوگی، اور آرام دہ زندگی ملے گی، اور مزید نعمتیں دوں گا جو ان نعمتوں سے بڑھ کر اور بہتر ہوں گی جن پر تم پہلے شکر ادا کر چکے ہو. جو موجودہ نعمتیں تھیں ان کے بدلے میں جب شکر ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ان سے بہتر نعمتیں عطا فرما دیں گے. اور تیسرا باب تورات کا تھا کہ کسی کو نہ قتل نہ کرنا، ورنہ زمین اور آسمان تمہارے لیے تنگ ہو جائیں گے اور تم کو دوزخ کے مستحق بنا دیں گے. یہ قتل کی حرکت تم کو دوزخ کا مستحق بنا دے گی اور تم دوزخ کے مستحق بن جاؤ گے. قرآن کریم اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس سے پہلے تو فرمایا کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا، جو ناحق کسی ایک جان کو ناحق قتل کرتا ہے بغیر کسی قصور کے، فرمایا کہ اس نے اس قدر بڑا جرم کیا اللہ تعالیٰ کی ہاں گویا کہ پوری انسانیت کے قاتل ہے. من قتل نفسا بغير نفس، ناحق کسی کو قتل کیا، فكانما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس قدر بڑا جرم ہے کسی انسان کا قتل کرنا. اور صاحب ایمان کا قتل کرنا، فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی کو جان بوجھ کے کسی مؤمن کو قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم، اس قتل کا بدلہ اس کو جہنم کی شکل میں ملے گا، خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا. حالانکہ عام طور پہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ اپنے اس گناہ کے بقدر سزا بھگت کر نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن قتل کے جرم کی سزا کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرما رہے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس قتل کا بدلہ اس کو جہنم کی شکل میں ملے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ پڑا رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غیظ و غضب اس پر پڑے گا، ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اس قدر شدت کے ساتھ اللہ پاک نے قاتل کی سزا کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. صرف جہنم کا فیصلہ ہی کافی تھا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم ہی ہولناکی کے لیے کافی تھا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما جہنم کے ساتھ ساتھ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا, اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب اس پر برستا رہے گا, اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑے گی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا, اعد له عذابا عظیما بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. دنیا کے اندر بھی قاتل جو کسی بھی صاحب ایمان کا قاتل ہو یا کسی انسان کا قاتل ہو, وہ چین اور سکون نہیں پاتا, مرتے دم تک بے چین رہتا ہے. ایک موقع پر ایک عالم دین سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی, دم کرانے آیا تھا. اس وقت اس نے کہا کہ مجھ سے زندگی میں قتل ہوا, اس کے بعد سے میری زندگی اجیرن ہے. ظاہری طور پر میں سب چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن رات کو سوتا ہوں تو وہی خوف ہراس, وہی جو قتل ہوا مدت گزر گئی, کہا کہ آج تک میں چین کی نیند نہیں سو سکا. کیسے سوئے گا جو نہ خون کیا ہے, اللہ تعالی نے جس کے لیے اتنا دردناک خطرناک سخت ترین سزا بیان فرمائی ہے, دنیا بھی اس کے لیے تنگ ہوتی ہے جس نے کسی کے گھر کو اجاڑا, کسی کی زندگی کو اجاڑا, نہ کسی کو قتل کیا. تو خود اس کا بیان تھا کہ ایک پل مجھے چین نہیں ملتا. الامان والحفیظ, جو بھی برا کام ہے تو برے کام کے انجام بھی بڑے بھیانک اور برے ہوا کرتے ہیں. نیکی, ہر نیکی اپنے ساتھ نور لاتی ہے, دل کو منور کرتی ہے. ہر گناہ بھلے دیکھنے میں وہ چھوٹا لگتا ہو, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. گناہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو. نافرمانی تو ناراضگی کا کام ہے, ناراضگی تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو دونوں خطرناک ہے. آگ کی چنگاری ہو یا انگارہ ہو دونوں برابر ہے, سانپ کا سپولیا ہو یا بڑا اجدا ہو دونوں برابر ہے, بچھو کا بچہ ہو یا بڑا بچھو دونوں برابر ہے نقصان پہنچانے میں, زہر کا ایک قطرہ ہو یا پورا گلاس انسان دونوں سے بچتا ہے. جو چیز ہمارے مالک اور خالق کو ہمارے رب کو ناراض کرنے کا باعث بن رہی ہو, بھلے وہ چھوٹا سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ کوئی معمولی چیز تھوڑی. ہر نیکی جو تھوڑا سا مختصر سا عمل کیوں نہ ہو, اپنے اندر ہمیشہ انوارات تجلیات برکات نورانیت رکھتی ہے کہ جو بھی نیکی انسان کرے گا تو وہ نیکی انسان کے دل میں نور لائے گی. اور خدا نہ خواستہ جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے, ہر گناہ میں ظلمت اور داغ ہے. جب بھی انسان گناہ کرے گا بھلے وہ اس کو محسوس کرے یا نہ کرے, وہ گناہ اپنے ساتھ ظلمت اور داغ لاتا ہے جو دل کو داغدار کر جاتا ہے. ہر نیکی میں نور اطمینان اور سرور ہے, ہر گناہ کے اندر ظلمت اور وحشت اور پریشانی ہے. پھر جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں تو نورانیت بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے گناہوں کی زندگی بڑھتی جاتی ہے ظلمت اور کدورت بڑھتی جاتی ہے, بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ صاحب ایمان کھلی آنکھوں مشاہدہ کرتا ہے, جب عبادات کے اندر وہ منہمک ہو جاتا ہے, زندگی صاف ستھری گزارتا ہے تو خود محسوس کرتا ہے کہ دل بڑا منور ہے. اور گناہگار جب گناہوں کی ظلمت کے اندر آگے نکل جاتا ہے, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ برا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ پلٹ نہیں پاتا. تو ہر نیکی بھلے وہ مختصر سی ہو یا کوئی بڑا عمل ہو, نور اور سرور اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کو وہ بندے کے ساتھ جوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے نیکی کا عمل. گناہ اور ظلمت, یہ ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, مختصر سا دکھائی دے یا بڑا, سامنے ہو یا چھپ کر, ہر گناہ وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہر گناہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب اور ناراضگی چھپائے ہوئے لاتا ہے اور دل کو داغدار کرتا ہے, ظلمت دل کے اندر چھوڑ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے, ان للحسنات لضیاء فی الوجہ, نیکیوں کی اپنے ایک اثرات ہیں, گناہ اور بدی کے اپنے اثرات ہیں. فرمایا کہ نیکیاں اس کے اندر ایک بڑا اثر یہ کہ چہرے پر تراوٹ تازگی رونق نورانیت ہوا کرتی ہے. ان للحسنات لضیاء فی الوجہ, انسان کے چہرے کے اندر تراوٹ تازگی نورانیت اور ایک اطمینان دکھائی دیتا ہے, دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. نورا فی القلب اور قوتا فی البدن, جسم میں طاقت ہوتی ہے. صحتا فی الرزق اور رزق کے اندر کشادگی اور فراخی ملتی ہے نیکیوں کی برکت سے. وہ محبتا فی قلوب الناس, مخلوق خدا کے دلوں میں نیکی کرنے والے کی محبت عام کر دی جاتی ہے. جبکہ اس کے برخلاف برعکس گناہ کرنے والے کے چہرے پر فرمایا کہ ظلمت اور سیاہی ہوتی ہے، وحشت اور حیرانی ہوتی ہے، پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے چھلکتے ہیں، اور دل کے اندر فرمایا کہ ظلمت اور قدرت ہوتی ہے، سیاہپن ہوتا ہے، بدن اس کا لاغر رہا کرتا ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اور قدرت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہر نیکی اپنے اندر بہت ہی نورانیت رکھتی ہے، اور ہر گناہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ ظلمت رکھتا ہے۔ نیکوکار کسی بھی انداز سے نیکی کرے گا اللہ سے نزدیک ہوگا، بدکار کوئی بھی بدکاری کرے گا اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا۔ نیکیاں اللہ سے نزدیک لے جانے کا ذریعہ ہے، اور گناہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا ذریعہ ہے۔ خودکار زینا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کہیں شاپنگ سینٹر میں ادھر ادھر کے انسان جائے، ایک زینہ اوپر چڑھنے کا، دوسرا زینہ اترنے کا۔ تو چڑھنے والے زینے کی مثال یہ نیکیوں کا زینہ ہے کہ اس پہ اگر انسان سوار ہو جائے گا، نیکیوں والے راستے پر آ گیا، تو بلندی کا مرتبہ پائے گا، بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر گناہوں کی راہ پر چل پڑا، بدکاری کی لائن پر لگ گیا، بری صحبت کے اندر پڑ گیا، اس صورت میں وہ تنزلی کی طرف ہے، نیچے سے نیچے آتا چلا جائے گا۔ تو نیکی کا راستہ ہمیشہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں عروج عطا فرماتا ہے، اور بدی کا راستہ ہمیشہ انسان کو ذلت کی پستیوں میں گراتا ہے، نیچے لے جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تیسری چیز فرمائے کہ کبھی کسی کو نہ قتل نہ کرنا، ورنہ زمین اور آسمان تمہارے لیے تنگ ہو جائیں گے اور تم دوزخ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ جھوٹی اور گناہگار کرنے والی قسم نہ کھانا، جو میری اور میرے نام کی عظمت نہیں کرتا، میں اس کو پاک نہیں کرتا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان و شوکت ہوا کرتی ہے، وہ بات بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ عظیم الشان ہے، احکم الحاکمین ہے، ان کا نام اتنا ہلکا نہیں کہ دنیا کے کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انسان اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچ میں لے آئے اور بے حرمتی کر بیٹھے۔ عظمت و شان والا وہ نام ہے، اس نام کا تقدس اور احترام کرنے والا بلا ضرورت شدیدہ اپنے دنیاوی کسی معاملے میں اپنی بات کو سچا کر کے دکھانے میں، یا اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، یا اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہیں کرتا۔ آج یہ اتنا عام رواج بن چکا ہے کہ سوداگر اپنے سودے کو بیچنے کے لیے بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے، حالانکہ سامنے والا اس کی بات سے سمجھ رہا ہے کہ 100% یہ جھوٹ بول رہا ہے، جو وہ بتا رہا ہے ویسا ہو نہیں سکتا۔ وہ بھی عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، معاشرے کے اندر وہ بھی گھومتا پھرتا تجربے کار انسان ہے، لیکن سامنے والا اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، ساتھ میں قسم بھی کھاتا ہے، بات بات پہ خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ جھوٹی اور گناہگار کرنے والی قسم نہ کھانا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو سامنے رکھنے والا، اس کی احکمیت کو، اس کی شہنشاہیت کو جاننے والا، وہ ہمیشہ اللہ کے نام کے آگے ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی قسم مت کھانا جو میری اور میرے نام کی عظمت نہیں رکھے گا، میں بھی اس کو پاک نہیں کروں گا۔ اور نمبر پانچ پہ فرمایا کہ لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے نعمتیں دی ہیں، ان پر کبھی حسد نہ کرنا۔ حسد سے بچنے کا درس دیا۔ فرمایا کہ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے، وہ میری تقسیم پر ناراض ہے، میرے فیصلے کو ٹھکرانے والا ہے، اور جس کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، میرا اس سے اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حسد سے بچنے کا حکم دیا کہ لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے جو نعمتیں دی ہیں، ان پر کبھی حسد مت کرنا، ان سے کبھی مت جلنا۔ نعمت چاہے دنیاوی ہو، دینی ہو، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ صلاحیتیں اور خوبیاں ہوں، معنوی نعمتیں ہوں، یا ظاہری اسباب کے درجے میں جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے اس کو دی ہوں، دنیا کی عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں، دنیاوی اسباب ہیں، نعمتوں کی ریل پیل ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے چاہا، جتنا چاہا اتنا فیصلہ فرما دیا۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی میں نے اپنے بندے کو جو اپنے فضل سے نوازا، جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں، تو کبھی بھی اس پر مت جلنا، حسد مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی حسد کرتا ہے تو حاسد میری نعمتوں کو دشمن ہے، وہ میری تقسیم پر ناراض ہے اور میرے فیصلے کو ٹھکرانے والا ہے کہ اب دینے والا تو میں ہوں۔ سامنے والا اگر اس پر اعتراض کر رہا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، ظاہر اور باطن کو جاننے والے، اپنے بندوں کے دلوں کے بھید جاننے والے، ان کے ماضی حال استقبال کو جاننے والے، بندوں کو پیدا کرنے والے، اور ہر بندے کی گہرائی تک اللہ تعالیٰ واقف۔ اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، تو حسد کی آگ میں مبتلا ہونے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو دیکھ کر جلنے والا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دشمن اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ٹھکرانے والا. فرمایا کہ میرے ساتھ جس کا یہ بھی جس کا بھی یہ معاملہ ہوگا، میرا اس سے اور اس کا مجھ سے پھر دور کبھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اس لحاظ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان کو ملی ہوں شکر ادا کرتا رہے، جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو ملی ہوں ہمیشہ انسان رشک کی نگاہ سے دیکھے، رشک کہ انسان اس نعمت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماشاء اللہ، یا اللہ کیا آپ نے اس کو نوازا، زبردست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انسان اس کو اس نظر سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کے اوپر اس انداز کی ہے. رشک یہ تو جائز چیز ہے، اس کو عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے. حسد یہ ناجائز چیز ہے جو انسان کو خود اپنی سزا ایسی دیتا ہے کہ حسد کی آگ میں جلنے والا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ حسد کی آگ میں جل جل کے وہ خود سزا بھگتتا رہتا ہے. جس سے وہ حسد کر رہے بسا اوقات اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ مجھ سے کون جل رہا ہے، مجھ سے کون حسد کر رہا ہے، لیکن حسد کی آگ میں جلنے والا خود ہی جل جل کے اپنے آپ کو جلاتا ہے، سلگاتا ہے، اور حسد کی آگ میں جل جل کے خود ہی راکھ ہوتا رہتا ہے. قرآن کریم میں جو دو صورتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اس جادو کے توڑ کے لیے حضرت جبریل امین سورہ فلق سورہ ناس لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کے اندر گرہ لگا لگا کر جادو کے جو منتر تھے وہ پڑھ پڑھ کے گرہ لگائی گئی تھی، اور ان بالوں کے اندر 11 گرہوں کے ذریعے آپ پر جادو ہوا تھا، جو ایک کنویں کے اندر ڈال کے پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تھا. ایک طویل عرصے تک آپ پر جادو کا اثر رہا کہ آپ پر بھول ہوتی تھی، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ صحابہ سے پوچھتے تھے فلانا کام میں نے کیا کہ نہیں کیا، اور ایک عجیب آپ کے کیفیت ایسی ہو گئی تھی، بندش، بے چین تھے. تو پھر اللہ پاک نے سورہ فلق سورہ ناس اتاری، ایک ایک آپ کو وہ جگہ بتائی جس کنویں پر جس یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا، تو آپ وہاں پہنچے، صحابہ کو اتار کر وہ بال نکلوائے، ان کے اندر گرہوں کے ذریعے جادو منتر کے وہ سارے عمل کیے ہوئے تھے، آپ کے استعمال شدہ کنگھی اور آپ کے بال وہ کسی طرح حاصل کر کے اس پہ جادو کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سورہ فلق سورہ ناس عطا فرمائی، تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جا رہی تھی، 11 گرہیں لگی تھیں، ان دونوں صورتوں میں بھی 11 آیات ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حاسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. یہ 11 آیتیں اللہ پاک نے عطا فرما دی، اور یکے بعد دیگرے آپ پڑھتے چلے گئے، طبیعت میں بشاشت آتی چلے گئے، واپس آپ اپنی اصل حقیقی کیفیت پر آ گئے اور طبیعت کے اندر بشاشت آ گئے اور وہ جادو کے اثرات زائل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ، صبح فجر کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، شام مغرب تک تمام شرور سے محفوظ ہو جاؤ گے. جادو، ٹونا، حسد، جنات، شیطان، انسان، ہر قسم کے شرور و فتنوں سے محفوظ رہو گے، اللہ کے محفوظ قلعے میں آ گئے. مغرب کی نماز پڑھ کے دوبارہ سے ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ پڑھ لو، سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، فرمایا فجر تک پھر دوبارہ اللہ کی حفاظت میں رہو گے، دنیا کا کوئی شر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. مختصر سا بڑا جاندار وظیفہ ہے. صبح و شام انسان فجر کے بعد بھی صبح سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لے، شام تک. اب یہ دن کا اختتام ہو رہا ہے، دن ختم ہو کر رات شروع ہونے والی ہے. 7:15 پر غروب آفتاب ہے، ابھی 7:09 ہے، بس دن ختم ہونے میں 6 منٹ اور رات شروع ہونے میں 6 منٹ. صبح جس کسی نے فجر پڑھ کے یہ پڑھ لیا تو دن کے اختتام تک وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. پھر مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد پھر دوبارہ تینوں صورتیں پڑھ لے، صبح فجر تک پھر اللہ کی حفاظت میں آ گیا. زندگی کا انسان معمول بنا لے اور پھر بے فکر ہو جائے، کوئی بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا کوئی حسد، کوئی بڑے سے بڑا کوئی جنات، کوئی شیطان، کوئی بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. اللہ کے کلام کے آگے ہر چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صادق و مصدوق سچی زبان سے ارشاد فرما گئے کہ صبح 3 دفعہ پڑھ لو، شام تک محفوظ، شام کو پڑھ لو، صبح تک محفوظ. بہت کام کا وظیفہ عطا فرمایا. غرض یہ کہ فرمایا کہ لوگوں کو میں نے اپنے فضل سے جو نعمتیں دی ہیں ان پر کبھی حسد نہ کرنا. حاسد میری نعمتوں کو دشمن ہے، میری تقسیم پر ناراض ہے، میرے فیصلے کو ٹھکرانے والا ہے، اور جس کا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوگا تو میرا اس سے اور اس کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں. اور چھٹی بات ارشاد فرمائے کہ جس بات کو اچھی طرح سنا نہ ہو, دیکھا یا سمجھا نہ ہو, دل اس پر مطمئن نہ ہو, اس کی کبھی گواہی اور اشاعت مت کرنا, آگے اس کو مت بڑھانا, ورنہ میں قیامت میں اس کے متعلق ضرور باز پرس کروں گا, پوچھوں گا. یہ بڑی نازک بات ہے جو آج کل بالکل عام ہے. جس بات کو اچھی طرح سنا نہ ہو, اچھی طرح دیکھا یا سمجھا نہ ہو, دل جس بات پر مطمئن نہ ہو, کبھی بھی اس کو آگے نہ مت پھیلاؤ, کبھی بھی اس کے اوپر گواہی مت دو, ورنہ قیامت میں اس کے متعلق ضرور پوچھوں گا کہ تم نے یہ بات جو کہی تھی, آگے پہنچائی تھی, اس کے ثبوت لاؤ, گواہی پیش کرو. آج کل تو لوہا بڑا گرم ہے, سیاسی سرگرمیاں, ایک دوسرے پر الزام تراشی اور دوسرے پر بہتان تراشی, یہ وہ ساری چیزیں یہ کہ بات دیگر. اب تو یہ واٹس ایپ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, الزام تراشیاں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ معاملات اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن زندگی میں جو بھی چیز ہماری نقل و حرکت سے وابستہ ہے, قرآن کریم میں تو اللہ پاک نے فرما دیا ما یلفظ من قول, تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ بھی ہوتا ہے نا, الا لدیہ رقیب عتید, ہمارا فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ تم نے زبان سے کیا نکالا, آخرت میں جواب دینا پڑے گا, کب کس موقع پر کیا بات کہی تھی, اللہ اس کا ثبوت پیش کرو. جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں دور سے بھی, اس کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں, لیکن مسا اوقات انسان زبان کھول کر بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے, بڑے بڑے الزام لگا جاتا ہے, اور بڑی بڑی غیبتیں کر جاتا ہے, محفلیں گرم ہوتی ہیں, گھنٹوں بحث مباحثے چلتے ہیں, الزام تراشیاں ہوتی ہیں, فلانا ایسا, دھماکہ ایسا, یہ ایسا, وہ ایسا, پتہ نہیں کہ ہم اپنے ذمے کتنی ذمہ داریاں لے رہے ہیں, کیا کچھ باتیں ہم بغیر ثبوت کے کر رہے ہیں, اور بغیر ثبوت کے کتنی باتیں ہم آگے پہنچا رہے ہیں. کوئی بھی بات جو ہمارے ذریعے آگے جا رہی ہے, اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ تم نے فلانے موقع پر فلانی بات آگے پہنچائی. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوئی بھی تمہارے پاس خبر لائے, بغیر تصدیق کیے اس خبر کو آگے مت پہنچاؤ, بسا اوقات بلا تصدیق اس بات کو آگے پہنچانے پر تمہیں بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر تم نادم ہو جاؤ گے, پچھتاؤ گے, کاش کے اس بات کو آگے نہ پھیلاتے, اس وقت پچھتانے سے کام نہیں بنے گا. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ ہر سنے سنائی بات کو آگے پھیلا دے. تو مومن کی شان یہ نہیں ہے, مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کی زبان پہ لگام ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ جملہ, یہ کلام, یہ بات میرے حق میں فائدہ مند ہے کہ نہیں, اس کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہے. دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا, آخرت کے لحاظ سے تو ایسا نہیں کہ مجھے جواب دینا پڑے, کسی پر میں الزام لگا رہا ہوں, کھلے الفاظ میں کوئی بہتان لگا رہا ہوں, اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, صرف سنی سنائی ایک بات پر میں آگے اگر ایک بات کو پہنچا رہا ہوں, تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جس بات کو اچھی طرح سنا نہ ہو, دیکھا نہ ہو, سمجھا نہ ہو, دل جس بات پر مطمئن نہ ہو, اس کی کبھی گواہی اور اشاعت مت کرنا, اس کو آگے مت بڑھانا, ورنہ میں قیامت میں اس کے متعلق ضرور بھی ضرور باز پرس کروں گا. ساتویں نمبر پر فرمایا کہ چوری کبھی نہ کرنا, خصوصاً اپنے پڑوسی کی بیوی سے, زنا کا ارتکاب کبھی نہ کرنا, ورنہ اس عمل کی نحوس سے تم کو اپنی رحمت سے محروم اور آسمان کے دروازے تم پر بند کر دوں گا. اور آٹھویں نمبر پر فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا, یہ ایمان اور اخلاق کا معیار ہے کہ ہمیشہ سامنے والے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور نوے نمبر پر فرمایا کہ میرے سوا کسی کے لیے جانور ذبح نہ کرنا, میں اسی قربانی کو پسند کرتا ہوں جو میرے نام کے ساتھ ہو اور خالص میرے لیے ہو. ذبح کرنا کیونکہ ایک عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے وہ جائز نہیں, تو فرمایا کہ کوئی بھی جانور میرے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہ کرنا. اور نمبر دس, حضرت موسیٰ کلیم اللہ چونکہ مخاطب تھے, فرمایا کہ ہفتے کے دن خاص طور پر میری عبادت کے لیے خود کو اور تمام متعلقین کو فارغ کرنا. ہفتے کے دن چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے متبرک, اور جس طرح ہمارے لیے جمعہ کے دن بابرکت ہے, تو ان کے لیے ہفتے کے دن تھا, تو اس لیے فرمایا کہ اس دن عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھ کے آنا, تاکہ خوب میرے فضل و کرم سے مالا مال ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور محتاط انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری جان, مال, عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے, اور سدا بہار ہمیں خوشیوں سے مالا مال فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ, زندگی بخیر انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ حضرات کی دعاؤں سے انشاءاللہ 15 اگست کو ہمارا انشاءاللہ حج کا سفر ہے. ابھی بیچ میں انشاءاللہ ایک اتوار اور بیان ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو اتوار یا تو سلسلہ موقوف رہے گا, یا پھر اپنے برادر کبیر محترم جناب مفتی افضال اللہ صاحب سے پوچھ لوں گا, اگر ان کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ وہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے. 15 دن کا سفر ہے انشاءاللہ العزیز, 15 اگست کو جا کر انشاءاللہ 30 اگست کی واپسی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے, قبولیت کی حاضری ہو اور سعادت کا سفر ہو. اللہ پاک ہم سب کو حج مبرور و سعی مشکور نصیب فرمائے, حرمین شریفین کی حاضری و سعادت سے ہم سب کو اللہ پاک ساری زندگی مالا مال فرمائے. اور خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے, خوشیوں کے ساتھ سعادتوں کا جینا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, ہر قسم کے آزمائشوں سے, امتحانات سے, تکالیف سے, بیماریوں سے اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو, پوری امت مسلمہ کو ہمیشہ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله, والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.